ضمیر کی بحث چل رہی ہے، صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اصل ضمیر متصل کا لانا ہے، کہ کون سی ضمیر لائی جائے، ضمیر متصل، اور جہاں پر متصل کا لانا ممکن نہ ہو وہاں پر پھر منفصل کا لانا جائز ہے بھائی، اور اس کی کچھ صورتیں ذکر کی تھیں کل، جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کون سی صورت، کہ جب کہ بسبب ہونے ضمیر کے کہ اسناد کیا گیا ہو اس کی طرف ایسی صفت کا جو جاری ہو غیر منہی لہو پر، غیر یعنی جس کی وہ صفت ہے اسی پر وہ جاری نہیں ہے بلکہ کس پر جاری ہے، جی یعنی ضمیر کی طرف اسناد ہو ایسی صفت کا، ضمیر کی طرف اسناد ہو ایسی صفت کا جو غیر منہی لہو پر جاری ہو رہی ہو بھائی، کس پر جاری ہو رہی ہو، غیر منہی لہو پر بھائی، مفصل بحث کل گزر گئی. وَإِذَا اجْتَمَعَا ضَمِيرَانِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَرْفُوعًا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ وَقَدَّمْتَهُ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِي. جی اب یہاں سے بتلا رہے ہیں وہ مقام جہاں پر آپ کو اختیار ہے، ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں اور ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں، کون سی جگہ، دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَا ضَمِيرَانِ، اور جب جمع ہو جائیں دو ضمیریں، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَرْفُوعًا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی مرفوع نہ ہو بھائی، دو ضمیریں آئیں مولانا اور ان میں سے کوئی بھی مرفوع، یا دونوں منصوب ہیں یا دونوں مجرور، جو یا مثلا ایک منصوب ہے ایک مجرور ہے وغیرہ، جو بھی صورت ہو بھائی، تو فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَارَفًا، اگر ان دونوں میں سے ایک زیادہ معرفہ ہو، ایک میں تعریف کیا ہو، وَقَدَّمْتَهُ، اور آپ اس کو کیا کر دیں، جس میں تعریف زیادہ ہے اس کو مقدم بھی آپ نے کر دیا ہے، فَلَكَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِي، تو دوسری ضمیر میں آپ کو اختیار ہے مولانا، منفصل بھی لا سکتے ہیں اور متصل بھی لا سکتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی، بھائی تین شرطیں ذکر ہوئیں، تین شرطیں پائی جائیں تو ضمیر متصل کا لانا بھی جائز، ضمیر منفصل کا لانا بھی جائز. سمجھ میں آئے تین شرطیں کیا، دو مثلا دو ضمیریں آئی ہیں مولانا، پہلی شرط یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مرفوع نہ ہو، کوئی ایک بھی مرفوع، دوسری شرط ان میں سے ایک ضمیر دونوں برابر درجے کی نہ ہو، ایک میں تعریف زیادہ ہو اور دوسری میں تعریف کم ہو، تیسری شرط کہ جس میں تعریف زیادہ ہے اس کو آپ نے مقدم بھی کیا ہو. تو اب جو ثانی ہے ایک کو تو مقدم کر دیا، اور جو مؤخر کی ہے اس میں آپ کے لیے ضمیر متصل لانا بھی جائز اور ضمیر منفصل لانا بھی. کتنی شرطیں ذکر ہوئی بھائی، تین شرطیں. پہلی شرط کیا، کہ ان دونوں ضمیروں میں سے کوئی ضمیر مرفوع نہ ہو، یا دونوں منصوب ہوں، یا ایک منصوب اور ایک مجرور وغیرہ، جو بھی صورت ہو. دوسری شرط کیا، کہ ان میں سے ایک دونوں ضمیریں ایک درجے کی نہ ہو بلکہ ایک میں تعریف زیادہ ہو اور ایک میں تعریف کم ہو. سمجھ میں آئے بھائی، ضمیریں آپ جانتے ہیں یعنی ہر ایک میں تعریف برابر درجے کی ہے، سب سے زیادہ تعریف کن ضمیروں میں ہے، متکلم کے ضمیروں میں، اس لیے کہ متکلم سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے نفس کو، تو اس میں سب سے زیادہ تعریف ہوئی. اس کے بعد تعریف کس ضمیر میں زیادہ ہے، مخاطب کی ضمیروں میں، اور اس کے بعد تیسرے درجے میں غائب کی ضمیروں میں. تو تعریف سب سے زیادہ ہے متکلم کی ضمیروں میں، پھر اس کے بعد دوسرا نمبر ہے مخاطب کی ضمیروں میں، اور تیسرا نمبر ہے غائب کی ضمیروں میں. تو لہذا پہلی شرط یہ کہ دونوں ضمیروں میں سے کوئی ضمیر بھی مرفوع نہ ہو، دوسری شرط یہ کہ دونوں برابر درجے کی نہ ہوں بلکہ ایک میں تعریف زیادہ ہو اور ایک میں معلوم ہوا، دونوں متکلم کی ضمیریں بھی نہ ہوں، دونوں مخاطب کی بھی نہ ہوں، دونوں غائب کی بھی نہ ہو، اگر ایک متکلم کی ہے تو دوسری غائب کی ہو یا مخاطب کی ہو، یا ایک مخاطب کی ہے تو دوسری کون سی ہو، غائب کی ہو۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور تیسری شرط کیا ہے کہ جو معرفہ جس میں تعریف زیادہ ہے اس کو آپ نے کیا کیا ہو، مقدم بھی کیا ہو، تو جس جو مؤخر ہے دوسری ضمیر ہے اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ متصل بھی لا سکتے ہیں اور منفصل بھی لا سکتے ہیں۔ بھائی دیکھیے دوبارہ، وَإِذَا اجْتَمَعَ ضَمِيرَانِ، جب جمع ہو جائیں دو ضمیریں، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَرْفُوعًا، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مرفوع نہ ہو، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَارِفًا، اگر ان دونوں میں سے ایک زیادہ معرفہ ہو، وَقَدَّمْتَهُ، اور آپ نے اسے مقدم بھی کر دیا ہو، فَلَكَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِي، تو دوسری ضمیر میں آپ کو کیا ہے، اختیار ہے۔ کس چیز میں اختیار ہے؟ اتصال اور انفصال میں، متصل بھی لا سکتے ہیں منفصل بھی۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے مثل نحو آتیتک ہو، بھئی یہ باب افعال، باب آتیتک کتنے مفعول چاہتا ہے، دو مفعول چاہتا ہے، باب آتیتک کتنے مفعول چاہتا ہے، دو۔ مثلا میں کہتا ہوں آتیت زیدا درہما، میں نے عطا کیا زید کو درہم، بھائی میں نے زید کو درہم عطا کیا، تو اعطیتو فعل ہے وفاعل، اس میں تون ضمیر بارز کیا ہے، فاعل، اور زیدن منصوب، یہ کیا ہے، مفعول اول، اور درہمن یہ بھی منصوب ہے، یہ کیا ہے، مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ زیدن بھی منصوب ہے، یہ مفعول اول، درہمن بھی منصوب، یہ مفعول ثانی، ان کی جگہ آپ دو ضمیریں لے آتے ہیں، مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں مخاطب کو میں نے عطا کیا، مخاطب کو دیا ہے، تو مخاطب کے لیے نام لاتے ہیں یا ضمیر لاتے ہیں، ضمیر، تو زید کی جگہ ضمیر منصوب متصل لے آؤ، کیا کہیں گے، اعطیتک، کیا کہیں گے، اعطیتک، اور درہم کا ذکر بھی مثلا عبارت میں پہلے گزر چکا تھا، اور جب چیز ایک مرتبہ ذکر ہو جائے تو دوبارہ اس کا نام ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ کس سے کیا ذکر کرتے ہیں، ضمیر کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے، بھائی ضمیر کے ذریعے اس کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ بھائی تو ضمیر اب درہمن کے لیے کون سی ضمیر لائیں گے، غائب کی، تو کیا آپ اس غائب کی ضمیر میں متصل لانا بھی جائز، اور اعطیتک، اور اگر یہ حازمی تو یہ تو آپ متصل لائے، منفصل بھی لا سکتے ہیں۔ بھائی منفصل کون سی لانی پڑے گی، منصوب منفصل لاؤ بھائی، وہ کون سی ہے، ایاہو، تو اعطیتک ہو یہ بھی کہنا جائز، اور اعطیتک ایاہو یہ کہنا بھی جائز۔ صورت سمجھ میں آئے؟ لیکن یہ کب ہے، جب وہ تین شرطیں پائی جائیں، آپ دیکھیں یہ تین شرطیں موجود ہوں گی تو اتصال بھی جائز انفصال بھی، اگر ان تین میں سے کوئی ایک شرط بھی منتفی ہو گئی، وہ نہ پائی گئی، تو پھر انفصال ہی لازم ہوگا، ضمیر منفصل ہی لانا پڑے گی، متصل لانے کی گنجائش۔ یہاں دیکھیے تینوں شرطیں پوری ہیں، اعطیتک ہو کاف ضمیر آئی اور ہا ضمیر آئی، بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی، ان دو کی بات کریں گے، اس لیے کہ پہلی ضمیر تو ون کی جو آئی وہ تو مرفوع ہے، اور انہوں نے کہا تھا ان دو ضمیروں میں سے کوئی بھی مرفوع ہے، تو کاف اور ہا یہ دو ضمیریں آئیں، ان میں سے پہلی شرط دیکھیں کوئی مرفوع ہے، کوئی بھی مرفوع نہیں، کاف ضمیر یہ بھی منصوب ہے اور ہا ضمیر یہ بھی کیا ہے، منصوب ہے، تو دو ضمیریں آئیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی مرفوع نہیں، پہلی شرط پائی گئی۔ دوسری شرط کیا تھی بھائی، ان میں سے ایک ضمیر میں تعریف زیادہ ہو تو کاف مخاطب کی ضمیر ہے اور ہا غائب کی ضمیر ہے، دونوں میں تعریف ایک درجے کی ہے یا ایک میں زیادہ ہے اور ایک میں کم ہے؟ کس میں ایک میں زیادہ ہے اور ایک میں کم، اور کس میں زیادہ ہے اور کس میں کم ہے؟ بھائی مخاطب کی ضمیر میں تعریف زیادہ اور غائب کی ضمیر میں تعریف کم، دوسری شرط بھی پائی گئی۔ تیسری شرط کہ جس میں تعریف زیادہ ہو اسے آپ نے مقدم بھی کیا ہو، اور یہاں پر کون سی ضمیر کو مقدم کیا؟ مخاطب، اور تعریف بھی کس میں زیادہ؟ مخاطب، تو معلوم ہوا اس ضمیر کو مقدم کیا ہے جس میں تعریف۔ تو تینوں شرطیں پائی گئیں، دونوں میں سے کوئی مرفوع بھی نہیں ہے، ایک میں تعریف بھی زیادہ ہے اور جس میں تعریف زیادہ ہے اس کو مقدم بھی کر دیا ہے، تو اس صورت میں اتصال بھی جائز اور لہذا آتیتو کہو کہنا بھی جائز اور آتیتو ایاہو کہنا بھی جائز۔ تو نحو آتیتو کہو و آتیتو کا ایاہو یہ دونوں جائز بھائی، و ضربی کا و ضربی ایاہ کا یہ دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں بھائی، پہلی مثال میں دونوں منصوب تھیں، اب دوسری مثال میں ایک مجرور ہے دوسری منصوب ہے۔ بھئی آپ نے پڑھا ہے جیسے فعل فاعل کو رفع دیتا ہے مفعول کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیا کرتا ہے، اسی طرح اس میں فاعل بھی فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو، جیسے ضرب زید عمرو اسی طرح کہیں گے زید ضارب عمرو، تو ضارب نے ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اس کو رفع دیا اور زیدن کو کیا دیا؟ نصب۔ جیسے ضربا نے بھائی ایک فاعل کو رفع دیا تھا اور مفعول کو کیا دیا تھا، اسی طرح ضارب نے بھی اپنے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہے اس کو کیا دیا؟ رفع دیا، اور آگے جو مفعول آ رہا تھا اس کو کیا دیا؟ نصب۔ تو صفت کے صیغے بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح کہ ان کا فعل عمل کرتا ہے، فعل عمل کرتا ہے، اور اسی طرح مصدر بھی ہے، مصدر بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے، فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے اور مفعول کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ ہاں کبھی مصدر کی فاعل یا مفعول کی طرف اضافت بھی کر دیا کرتے ہیں، جب اضافت کر دیں گے پھر تو مضاف الیہ کیا ہوا کرتا ہے؟ مجرور ہوا کرتا ہے، تو لہذا جر دے پھر جر آئے گا۔ دیکھیے اس مثال کو دیکھیے، ضربی کا، ضربی یہ ضربی کے ساتھ یا کون سی ضمیر ملی ہوئی ہے؟ متکلم کی، اور کاف ضمیر ہے مخاطب کی۔ ضربی کا میرا مارنا تجھے، میرا مارنا تجھے، تو مثلا جملہ یوں ہے اعجبنی ضربی کا، اعجبنی مجھے پسند آیا، مجھے تعجب میں ڈالا، ضربی کا میرا تجھے مارنے نے، میں نے جو تیری پٹائی کی اس نے مجھے کس میں ڈالا؟ تعجب میں ڈالا۔ سورت سمجھ میں آئی؟ مثلا جملہ، یہ جملہ کرنے بنانے بنایا میں نے بھائی، تو اب اس میں ضربی کا آیا بھائی، کیا آیا؟ ضربی، تو ضرب آیا مصدر، اور اس مصدر کے ساتھ کون سی ضمیر آ رہی ہے آگے؟ متکلم کی ہے، تو اس کی طرف مصدر کی ہوئی اضافت، پٹائی کرنے والا کون؟ متکلم، اور پٹائی کس کی ہے؟ مخاطب کی ہے، تو یہ فاعل، یہ متکلم کی ضمیر کیا تھی؟ فاعل تھی، اور اس کی طرف ضرب کی اضافت کر دی، کیونکہ میں نے بتایا مصدر کی کبھی فاعل کی طرف کیا کر دیتے ہیں؟ اضافت کرتے ہیں، تو یہاں بھی اضافت کر دی، ضربی میرا پٹائی کرنا، تعجب میں ڈالا مجھے کس نے؟ میرے پٹائی کرنے نے، تو یہ اضافت ہوئی فاعل کی طرف، تو ضرب مضاف اور یا ضمیر یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے مضاف الیہ، کیونکہ ضمیر مجرور ہمیشہ کون سی آیا کرتی ہے؟ متصل ہی آتی ہے، ضمیر مجرور منفصل ہے ہی نہیں، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے مضاف الیہ، اور آگے کاف ضمیر وہ کون سی ہے؟ مخاطب کی مفعول ہے بھائی، کیا ہے؟ کیونکہ مصدر بھی کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے، تو مفعول کو کیا دیتا ہے؟ نصب، تو فاعل کی طرف تو اضافت ہو گئی، مفعول تو اسی طرح باقی ہے، اس کو کیا دے رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے. تو اب یہاں پر یہ کاف ضمیر منصوب ہے. کیا ہے؟ یہ ظرف کے لیے کیا واقع ہو رہی ہے؟ مفعول واقع ہو رہی ہے. میں نے پٹائی کرنے والا کون؟ متکلم. تو یہ تو متکلم کی ضمیر فاعل اور مخاطب کی ضمیر مفعول کی. تو یہ کاف ضمیر مفعول کی ہے، منصوب ہے. کیا ہے؟ منصوب. تو دیکھیے اب ضرب کا کے اندر دو ضمیریں آئیں بھائی، دو ضمیریں آئیں، اور جب دو ضمیریں آئیں تو دوسری میں آپ کو انفصال و اتصال کا اختیار ہوا کرتا ہے، چاہے دوسری کو متصل لائیں چاہے دوسری کو، بشرطے کہ کتنی شرطیں پوری ہوں. دیکھیں اب یہاں پر تین شرطیں پوری ہیں یا نہیں. پہلی شرط یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی مرفوع نہ ہو. ان دونوں میں سے کوئی ضمیر مرفوع ہے؟ مرفوع نہیں. پہلی ضمیر ہے یا کی، وہ کیا ہے؟ مجرور مضاف الیہ ہے بھائی. اور کاف ضمیر یہ کیا ہے؟ منصوب مفعول ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ تو پہلی ضمیر متکلم کی مجرور اور ثانی منصوب، تو دونوں میں سے کوئی بھی مرفوع نہیں. اچھا دوسری شرط بھائی کہ ان میں سے ایک میں تاریخ زیادہ ہو، دونوں ایک درجے کی نہ ہو. تو بتلائیے ایک ضمیر ہے متکلم کی، ایک ہے مخاطب کی، دونوں میں تاریخ ایک درجے کی ہے یا ایک میں زیادہ ہے؟ ایک میں زیادہ ہے. کس میں زیادہ ہے؟ متکلم کی ضمیر میں تاریخ زیادہ، مخاطب کی ضمیر میں تاریخ کم. تو دوسری شرط بھی پوری ہوئی کہ دونوں میں برابر درجے کی نہیں ہے، ایک میں تاریخ زیادہ ہے اور ایک میں کم. تیسری شرط بھائی کہ جس میں تاریخ زیادہ ہو اس کو آپ نے مقدم بھی کیا ہو. اس میں آپ دیکھیے بھائی کون سی ضمیر مقدم ہے بھائی؟ متکلم کی. اور تاریخ بھی کس میں زیادہ؟ متکلم کی ضمیر میں زیادہ. تو دیکھا تیسری شرط بھی پوری ہوئی، اس ضمیر کو مقدم کر دیا آپ نے جس میں تاریخ زیادہ. اور جب تینوں شرطیں پائی جائیں تو ثانی کے اندر دوسری ضمیر میں آپ کو اختیار ہے، متصل بھی لا سکتے ہیں. اور لہذا ضرب کا ضمیر متصل لے آئے دوسری، یہ بھی جائز ہے. وہ ضربیا کا منفصل منصوب لے آئے، یہ بھی آپ کے لیے جائز. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ وہ اللہ یہ کون سا استثناء ہے بھائی؟ جی یہ استثناء نہیں ہے. اللہ سے پہلے وہ آ جائے تو یہ کس معنی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان اللہ سے مرکب ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی تینوں شرطیں پوری، چاہے ایک نہ پوری ہو شرط، چاہے دو نہ ہو، لیکن بہرحال تینوں نہ ہو بس، فَهُوَ مُنْفَصِلٌ، تو وہ کیا ہے؟ منفصل ہوگی. مِثْلُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ یا أَعْطَيْتُهُ إِيَّاكَ، أَعْطَيْتُهُ إِيَّاكَ. تو دیکھا یہاں پر آپ دیکھیے بھائی، اعطیتو یہ تو فعل بفاعل ہے، تو ان ضمیر مرفوع فاعل ہے، اس سے تو بحث ہی نہیں. آگے اعطیتو ہو ہا ضمیر آئی، اور تو یہ غائب کی ہے، اور ایاہو یہ بھی کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ غائب کی. تو اعطیتو کے اندر جب فاعل آ جائے، جو فعل کے آنے کے بعد ایک فاعل ہی مرفوع آ سکتا ہے اور کوئی چیز مرفوع نہیں. معلوم ہوا اعطیتہ کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے یہ بھی کون سی ہے؟ منصوب ہے بھائی. کیا ہے؟ اور ایاہو یہ ضمیر بھی کون سی ہے؟ منصوب ہے. مجرور تو ہو نہیں سکتی کیونکہ مجرور تو دو ہی ہیں، یا اس پر حرف جر داخل ہو یا کیا داخل ہو؟ مضاف داخل ہو. یہاں تو نہ مضاف ہے نہ حرف جر. تو ہا ضمیر بھی کون سی ہوئی؟ منصوب. ایاہو یہ ضمیر بھی کون سی ہوئی؟ منصوب بھائی. اب یہاں اگر تینوں شرطیں پائی جائیں تو اتصال و انفصال دونوں جائز. اگر دونوں شرطیں نہ پائی جائیں، اگر تینوں شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر انفصال ہی کرنا پڑے گا، اور یہاں تینوں شرطیں پوری نہیں ہو رہی، لہذا اعطیتہ ایاہ کہنا ہی جائز ہے. اعطیتہ ہو کہنا جائز نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ نہ آپ کہیں بھائی اعطیتہ ہو. اچھا دیکھو تین شرطیں کیسے نہیں پوری. پہلی شرط کیا تھی؟ دونوں میں سے کوئی مرفوع نہ ہو. آتے تو ہو کے اندر پہلی ضمیر ہا بھی کیا ہے؟ یہ بھی منصوب ہے. اور ایاہو یہ بھی کون سی ضمیر ہے؟ معلوم ہوا دونوں میں مرفوع کوئی نہیں. دوسری شرط دونوں میں سے ایک میں تعریف زیادہ ہو، اور یہ تو دونوں غائب کی ہیں، دونوں میں تعریف کیا ہے برابر ہے، تو دوسری شرط پوری نہ ہوئی. جب دوسری شرط پوری نہ ہوئی تو اب اتصال نہیں ہے بلکہ کیا ہوگا، تو اعطیتہ ایاہو ہی کہہ سکتے ہیں، اتصال کی کوئی صورت نہیں. یا مولانا ایاہو کی جگہ ایاکا لے آئیں بھائی، مخاطب کی ضمیر لے آئیں، اعطیتہ ایاکا. یہاں پر اب تیسری شرط پوری نہیں ہے مولانا، پہلی شرط تو پوری. ہا ضمیر بھی کون سی ہے؟ منصوب. ایاکا یہ ضمیر بھی کون سی ہے؟ منصوب. بھائی منصوب ضمیریں یاد ہیں یا نہیں بھائی؟ ان میں ایک ایاکا بھی ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہ ایک میں تعریف زیادہ ہو اور ایک میں تعریف، اور ہا ضمیر ہے اور ایک غائب کی ہے، تو ایک غائب کی ہے اور ایک مخاطب کی، اور مخاطب کی ضمیر میں کیا ہوتی ہے؟ تعریف. دوسری شرط بھی پوری ہوئی، ایک میں تعریف زیادہ ہے اور ایک میں تعریف کم. اور تیسری شرط کیا تھی؟ کہ جس میں تعریف زیادہ ہو اس کو کیا کر دیا ہو آپ نے؟ مقدم. اور حالانکہ یہاں ایسا نہیں ہے، غائب کی ضمیر مقدم ہے اور مخاطب کی مؤخر ہے، تو جس میں تعریف زیادہ ہے اس کو آپ نے مقدم نہیں کیا، اور جب مقدم نہیں کیا تو تینوں شرطیں پوری نہ ہوئی، لہذا اتصال کی گنجائش نہیں، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ ضمیر منفصل ہی لانا پڑے گی. اعطیتہ ایاکا ہی کہیں گے، اعطیتہ کا یہ نہیں کہہ سکتے آپ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ والمختار فی خبر کا فی خبر باب کان الانفصال. اور پسندیدہ ہے، مختار ہے کانا، باب کانا کی خبر کے اندر الانفصال. کیا پسندیدہ ہے؟ انفصال پسندیدہ ہے. کون سی ضمیر لانا پسندیدہ ہے؟ ضمیر منفصل کا لانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی دیکھو، کانا ایک اسم چاہتا ہے جس کو وہ رفع دیتا ہے، ایک خبر چاہتا ہے جس کو وہ نصب. کانا زید قائما، تو یہ زید مرفوع ہے کانا کا اسم، اور یہ قائما یہ منصوب ہے کانا کی خبر. تو کیا جملہ ہوا؟ کانا زید قائما. آپ دیکھیے اس کی جگہ مثلا اگر ضمیریں آتی ہیں، ضمیریں آتی ہیں مثلا مخاطب کی ضمیر لے آؤ زید کی جگہ، مخاطب کا صیغہ بنا لو کانا سے بھائی، کیا بنے گا؟ کنتا. کیا بنے گا؟ کنتا بنا لیں. اور قائمن کے چونکہ لفظ مثلا پہلے گزر چکا ہو مثلا عبارت نے، تو اب اس کی جگہ بھی کیا لے آئیں گے؟ ضمیر لے آئیں گے. تو اب اس میں ضمیر جو لائیں گے تو مخاطب کا صیغہ تو بن گیا کنتا، تو کانا کا اسم تو کیا ہوا؟ کانا کے ساتھ متصل آئے، متصل ضمیر آئی. اب یہ جو خبر لے کر آ رہے ہیں غائب کی ضمیر ہے، جس نے کس کی جانب لوٹنا ہے جی؟ مثلا کلام یوں ہے بھائی، کانا زید قائما وکنت ایاہ، کانا زید قائما وکنت، زید کھڑا تھا اور تو بھی کھڑا تھا. تو اب کنتا آیا، اس میں پہلی ضمیر تو متصل ہے، یہ کانا کا اسم ہے مرفوع ہے. آگے جو دوسری ضمیر ہے ہا ضمیر ایاہو، یہ کون سی ہے؟ منصوب منفصل ہے، اور یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ قائمن کو. کس کو لوٹ رہی ہے؟ قائمن کو، کہ زید بھی کھڑا تھا اور تو بھی کھڑا تھا، تو یہ قائمن کو لوٹ رہی ہے. قائمن ایک دفعہ پہلے گزر چکا ہے، لہذا آپ اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کی کیا لے کر آئے؟ ضمیر لے کر آئے. تو کہتے ہیں اس کے اندر ضمیر منفصل لانا بھی جائز، متصل لانا بھی جائز، کنت ایاہو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کنت ہو بھی کہہ سکتے ہیں، کنتا ہو بھی کہہ سکتے ہیں، اور کنتا ایاہو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ انفصال، کنتا ایاہو کہا جائے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کان زید قائما و کنتا ایاہو یہ کہنا بھی جائز، کان زید قائما و کنتا ہو یہ کہنا بھی، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ کنتا ایاہو. والمختار فی خبر باب کان الانفصال، اور پسندیدہ ہے کانا کے باب کانا کی خبر میں الانفصال، انفصال بھائی. والاکثر لولا انت الى آخره، اور اکثر جو ہے لولا انت آتا ہے الى آخره آخر تک، وعصیت الى آخرها اور اسی طرح عصیت آتا ہے آخر تک بھئی، وجاء لولا کا البتہ لولا کا بھی آتا ہے بعض لغتوں میں، وعصا کا اور عصا کا بھی آیا ہے آخر تک بھئی. بات سمجھ میں آئی بھئی؟ دیکھو لولا بھئی، لولا لولا کے بعد مبتدا آیا کرتا ہے، لولا علی لہلا کا عمر بھائی، لولا کس پر آتا ہے؟ جس کے بعد مبتدا آتا ہے، جس کی خبر کو حذف کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے، خبر کو کیا کیا جاتا ہے؟ وجوباً حذف کیا جاتا ہے، لولا علی موجود لہلا کا عمر، تو موجود ان کو حذف کر دیا، کیوں؟ کیونکہ جواب لولا کو کیا کر دیا جاتا ہے، اس کا قائم مقام آپ نے پڑھا تھا، کچھ وہ جگہ ہے جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے، یہ بھی ان جگہوں میں سے ہے. لولا علی لہلا کا عمر اصل میں کیا تھا؟ لولا علی موجود لہلا کا، تو موجود ان کو کیوں حذف کیا؟ کیونکہ جواب لولا کو خبر کا کیا بنا دیا؟ قائم مقام بنا دیا، جب قائم مقام بنا دیا تو اب اس کو حذف کرنا واجب ہوا. اب یہ لولا کے بعد کون سی ضمیر لائیں گے؟ مبتدا نے آنا ہے، تو کہتے ہیں مرفوع منفصل لائیں گے. کون سی لائیں گے؟ مرفوع منفصل لائیں گے، مرفوع ضمیر مرفوع لائیں گے منفصل. متصل تو اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ لولا حرف ہے، اور حرف کے ساتھ مرفوع متصل کبھی نہیں ہوتی، بلکہ مرفوع ضمیر صرف کس کے ساتھ متصل ہوتی ہے؟ فعل کے ساتھ متصل ہوا کرتی ہے. آپ پڑھ چکے ہیں، یہ بات معلوم ہے یا نہیں بھائی؟ جی، ضمیر مرفوع متصل صرف کس کے ساتھ آیا کرتی ہے؟ فعل کے ساتھ. اور یہ لولا تو کیا ہے؟ حرف ہے، تو اس لولا کے بعد ضمیر مرفوع لاتے ہیں اکثر. لولا انتا، لولا انتما، لولا انتم، لولا انتی، لولا انتما، لولا انتن، لولا لولا ہوا، لولا ہما، لولا ہم، لولا ہیا، لولا ہما، لولا ہن، لولا انا، لولا نحنو. ترکیب سمجھ میں آئے بھائی؟ وعصیتا اور عصا کے ساتھ بھائی، اچھا، اور عصا کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل لاتے ہیں. عصا کے ساتھ کیا لاتے ہیں؟ ضمیر مرفوع مرفوع متصل. اس لیے کہ عصا کیا چاہتا ہے بھائی؟ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر، تو اس کے ساتھ اس کا اسم آئے گا، کیا آئے گا؟ اور وہ کیا آئے گا؟ مرفوع متصل لائیں گے اکثر. سمجھ میں آیا بھائی؟ آسا افعال مقاربہ میں سے ہے، افعال مقاربہ کی بحث آگے آئے گی. یہ ایک اسم کو چاہتا ہے اور ایک خبر کو چاہتا ہے. اب اس کے ساتھ کون سی ضمیر آئے گی، متصل یا منفصل؟ کہتے ہیں اس کے ساتھ پہلی ضمیر مرفوع متصل آئے گی بھائی. کیا آئے گی؟ ضمیر مرفوع متصل آئے گی، کیونکہ ضمیر اس کا اسم مرفوع ہوا کرتا ہے اور یہ فعل ہے، اور فعل کے ساتھ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل جڑ سکتی ہے. ضمیر مرفوع کس کے ساتھ جڑا کرتی ہے؟ فعل کے ساتھ. تو عصیتا، عصیتا سے لے کر الى آخرہا آخر تک، گردہ خود کر لیں، عصیتا، عصیتما، عصیتم، عصیتی، عصیتما، عصیتن، آگے عصاہ، عصاہما، عصاہم، عصاہا، عصاہما، عصاہن، اور سمجھ میں آیا بھائی؟ کیا گردان ہوئی؟ عصیتا، عصیتما، عصیتم، عصیتی، عصیتما، عصیتن، عصاہ، عصاہما، عصاہم، عصاہا، عصاہما، عصاہن، عصیتو، عصینا. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مرفوع متصل ساتھ آئے گی تو گردان پوری ہوئی بھائی. ہاں البتہ وجاء لولا کا وعصا کا الى آخرهما، عصا کا اور لولا کا بھی آئے ہیں بھائی. لولا کا یہ کاف کیا ہے؟ ضمیر مجرور. کبھی لولا جر دیا کرتا ہے مولانا، یہ ضمیر مجرور متصل آ گئی ساتھ. اکثر تو کیا ہے؟ لولا انتا، لولا کے بعد کون سی ضمیر آتی ہے؟ پہلے کیا بتایا بھائی؟ لولا میں اکثر کیا ہے اس کے بعد مرفوع منفصل لاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کون سی ضمیر آ جاتی ہے؟ مجرور متصل بھی آ جایا کرتی ہے. تو لولا کا سے لے کر آخر تک گردان دیکھ لیں کیسے ہوگی، لولا کا، لولا کما، لولا کم، لولا کی، لولا کما، لولا کنا، لولا ہو، لولا ہما، لولا ہم، لولا ہا، لولا ہما، لولا ہننا، لولا، لولایا، لولانا. سورت سمجھ میں آگئے؟ آخر تک گردان لے جائیں. اسی طرح تو لولا کبھی حرف جر کے طور پر بھی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد ضمیر مجرور بھی آ جاتی ہے بعض لغات میں. اور آفا کے بعد آپ کو بتایا تھا مرفوع متصل آتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ حرف جر کے طور پر بھی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل آ جایا کرتی ہے. آفا کا سے لے کر آخر تک، آسا کا، آسا کما، آسا کم، آسا کے، آسا کما، آسا کنہ، آسا ہو، آسا ہما، آسا ہم، آسا ہا، آسا ہما، آسا ہننا، اور آسایا، آسانا. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو یہاں پر بھئی مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ اکثر لولا کے بعد کیا ہے کہ مرفوع منفصل، لیکن بعض لغات میں مجرور متصل بھی آئی ہے. اور آفا کے بعد اکثر کیا آئے گی؟ جی مرفوع متصل، لیکن کبھی بعض لغات میں کیا آئی ہے؟ مجرور متصل بھی آئی ہے. سورت سمجھ میں آگئی؟ تو دیکھئے دوبارہ بھائی، والاکثر لولا انت الی آخری، اور اکثر لولا انت آیا ہے الی آخری، آخر تک گردان کی ہے کر لیں. وعصیت الی آخری، اور عصیت آیا ہے آخر تک، بھائی یہ گردان آپ خود کر لیں. وجاء لولا کا وعصا کا، اور بعض لغات میں لولا کا اور عصا کا بھی آئے ہیں الی آخری ما، آخر تک آپ گردان کر لیں بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو آخر تک اسی طرح آئے. یہ بات سب کو سمجھ میں آگئے؟ اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی. بھئی ابھی کچھ صفحات پہلے ہم نے نحوی گردان پڑھی تھی، اور نحوی گردان میں کون سے صیغے پہلے آتے ہیں؟ متکلم کے، کیونکہ نحوی بحث کرتا ہے تعریف و تنکیر سے، اور سب سے زیادہ تعریف کس ضمیر میں؟ متکلم. تو پہلے وہ صیغے لائے گا جو متکلم کے ہوں گے، پھر دوسرے درجے پر مخاطب کے صیغے لائے گا، اور آخر میں کس کو لائے گا؟ غائب کے. لیکن یہاں صاحب کافیہ نے کہا لولا انت سے لے کر آخر تک، سب سے پہلے کس کو ذکر کر دیا؟ مخاطب کو. معلوم ہوا یوں ہوگی گردان لولا انتا، لولا گردان جیسے گزری بھئی، لولا انتا، لولا انتما، لولا انتم، لولا انتی، لولا انتما، لولا انتنا، لولا ہوا، لولا ہما، لولا ہم، لولا ہیا، لولا ہما، لولا ہننا، اور لولا انا، لولا نا. تو یہاں تو مخاطب کے پہلے کر دیئے اور متکلم کے کہاں چلے گئے؟ آخر میں. تو صاحب کافیہ پر اشکال ہوا کہ یہ تو آپ نے نحوی گردان کی مخالفت کر دی. جواب یہ صاحب کافیہ یہی تو بتلانا چاہتے ہیں آپ کو کہ یہاں پر مخاطب کی ضمیریں پہلے لا کر بتلا دیا کہ وہ ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے بھئی. کیا ہے وہ ترتیب؟ کوئی ضروری نہیں ہے بھئی. جواب سمجھ میں آیا بھئی؟ وَنُونُ الْوِقَایَةِ مَعَ الْيَائِ، بھئی کبھی کبھی عبارتوں میں نونِ وِقَایَةِ بھی آتا ہے، آپ سنتے ہیں بھئی. یہ نونِ وِقَایَةِ کہاں پر آئے گا، کہاں نہیں آئے گا، صاحبِ کافیہ پوری تفصیل آپ کو بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں وَنُونُ الْوِقَایَةِ مَعَ الْيَائِ، اور نونِ وِقَایَةِ یا کے ساتھ لازمتن فی الماضی، ماضی میں لازم ہے. دیکھو زاربا، میں کہتا ہوں زاربا نی، زاربا نی. اب زاربا کا مفعول میں بنانا چاہتا ہوں یا ضمیر کو، اور یا کو جب میں زاربا کے ساتھ جوڑوں گا تو یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ چاہتی ہے، کسرہ. تو لازمی بات ہے یوں پڑھنا پڑے گا زاربی. کیا پڑھنا پڑے گا؟ زاربی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یا ضمیر مفعول کی جب جوڑیں گے وہ اپنے سے ماقبل کس کا تقاضا کرتی ہے؟ کسرہ کا. اور یہ تو زاربا تو ہے ماضی، اور ماضی تو ہوتی، ماضی کیا ہے؟ مبنی. تو لہٰذا اب ماضی کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے ایک نون درمیان میں لایا جاتا ہے جو کسرہ کو خود تو کسرہ کو وہ نون قبول کر لیتا ہے اور ماضی کی بنا اسی طرح رہتی ہے بھائی، ماضی کی بنا اسی طرح رہتی ہے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ ضربانی۔ تو اب یا سے ما قبل کسرہ بھی آ گیا اور ماضی کی اپنی آخری حرکت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوئی، تو اس کو نون وقایہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وقایہ، یعنی یہ نون حفاظت کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیا کرتا ہے؟ ما قبل کی آخری حرکت کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون وقایہ، یعنی یہ بچاتا ہے ماضی وغیرہ کے آخر کو کسرہ سے بچاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نون الوقایت مع الیاء لازمت فی الماضی۔ نون وقایہ یا متکلم کے ساتھ، یا سے کیا مراد ہے؟ نون وقایہ یا متکلم کی ضمیر کے ساتھ لازمت فی الماضی لازم ہے ماضی کے صیغوں میں، وفی المضارع اور مضارع میں بھی، عارین عن نون الاعرابی، اس حال میں کہ وہ خالی ہو نون اعراب سے، نون اعرابی سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ بھائی مضارع کے صیغوں میں بھی نون وقایہ آتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ کن صیغوں میں آئے گا؟ جو نون اعرابی سے خالی ہوں، جن میں نون اعرابی موجود ہے اس کی بات آگے چل کے آپ کو بتلائیں گے۔ جو خالی ہیں مضارع کے صیغے نون اعرابی سے، ان میں بھی وہ پہلے والا حکم لگا دو۔ پہلے کیا بتلایا؟ کہ نون وقایہ ماضی میں لازم ہے، تو مضارع کے وہ صیغے جو نون اعرابی سے خالی ہیں ان میں بھی نون وقایہ کا لانا لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اب آپ مجھے بتلائیے، یضرب اس کے ساتھ آئے گا، نون اعرابی کوئی ملا ہوا ہے نہیں، تو کیا کہیں گے؟ یضربنی، یضربنی، آگے یضربانی، یضربونا، یہاں تو نون اعرابی آ گیا۔ آگے تضرب، اس میں بھی نون کا لانا لازم، تضربنی۔ آگے تضربانی، اس میں نون اعرابی آ گیا۔ آگے یضربنا، اس کے ساتھ لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ جی، اس کے ساتھ لازم ہے لانا، یہ نون اعرابی نہیں ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا بھائی یہ نون کون سا ہے؟ یہ تو ضمیر ہے جمع مؤنث کی، تثنیہ اور جمع والا نون جو ہے وہ نون اعرابی ہے۔ یہ جمع مؤنث والا نون کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے جمع مؤنث کی بھائی۔ تو یا ضربنا، آپ اس کے اندر یہ نون جمع مؤنث کی ضمیر ہے، تو نون اعرابی ہے آگے کوئی؟ نون اعرابی نہیں، اور جن صیغوں میں نون اعرابی نہ ہے مضارع کے، ان کے اندر نون وقایہ کا لانا یا سے پہلے لازم ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ یا ضربنی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کے بعد کیا ہے؟ تضرب، مخاطب کا صیغہ، اس میں بھی نون اعرابی نہیں، لہذا وہاں بھی کیا کہیں گے؟ تضربنی۔ پھر تضربانی، تضربونا، ان میں نون اعرابی آ گیا۔ پھر کیا صیغہ ہے؟ تضربین، اس میں بھی کیا آ گیا؟ نون اعرابی آ گیا۔ آگے تضربانی، تضربنا، تضربانی، اس میں بھی کیا آ گیا؟ نون اعرابی۔ اور تضربنا کے اندر جو نون ہے وہ نون اعرابی نہیں، وہ تو کون سا ہے؟ جمع مؤنث کا، اور یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے بھائی۔ تو نون اعرابی تضربنا میں نہیں ہے، یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے، لہذا اس کے ساتھ نون وقایہ کا لانا لازمی ہے یا پھر پہلے۔ تو کیا کہیں گے؟ تضربنی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ آگے اضرب، نضرب، ان کے ساتھ بھی نون اعرابی نہیں، لہذا ان کے ساتھ بھی نون وقایہ یا کے ساتھ لازمی ہے۔ کیا کہیں گے؟ اضربنی، جی، نضربنی۔ ہاں، اگرچہ یوں کہتے نہیں ہیں بھائی، یہاں نفس کا لفظ درمیاد میں لائیں گے، اضرب نفسی، آگے بحث آ جائے گی، وہاں آپ کو موقع پر بتلاؤں گا بھائی۔ اچھا بھائی، صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو کہتے ہیں لازم ہے فی الماضی، یہ نون وقایہ یا کے ساتھ لازم ہے ماضی میں، اور فی المضارع، اور مضارع میں، اس حال میں کہ وہ مضارع خالی ہو، کس سے؟ نون اعرابی سے۔ وانت، یہ ہے مبتدا، انت کیا ہے؟ اور آگے دیکھیں سطر کے آخر میں، اس جملے کے آخر میں آ رہا ہے مخیرن، مل گیا یا نہیں بھائی؟ مخیر، یہ اس کی خبر ہے، وَأَنْتَ مُخَيَّرٌ اور آپ کو اختیار ہے، آپ اختیار والے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کو اختیار ہے. مَعَنُّونِ فِيهِ اَيْ فِي الْمُزَارِعِ، مزارے میں، جبکہ وہ کس کے ساتھ ہو؟ نون کے ساتھ. جب فعل مضارعہ میں کیا آ جائے؟ نون اعرابی آ جائے تو اس میں آپ کو کیا ہے؟ اختیار ہے. آپ نون وقایہ لانا چاہیں تو لا بھی سکتے ہیں، اور نہ لانا چاہیں تو نہیں بھی لا سکتے. جیسے دیکھیے بھائی، یضرب یضربانی یضربانی، اس میں کون سا نون آ رہا ہے؟ نون اعرابی. تو اس میں آپ کو اختیار ہے، نون وقایہ لا بھی سکتے ہیں اور نون وقایہ کے بغیر بھی یا کو لا سکتے ہیں. کیسے؟ یضربانی یضربانی یضربانی، میں لایا ہوں نون وقایہ؟ نہیں، یہ تو وہی نون عربی ہے. ہاں اگر چاہوں تو لا بھی سکتا ہوں. کیسے کہوں گا؟ وہ نون دوسرا، ایک نون یہ ہے ایک وہ نون ہے، تو دو نون جمع ہوئے تو پھر دو حرف ایک جنس کے ہوں تو ان میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. اب کیا کہیں گے؟ یضربانی. کیا کہیں گے؟ اور اسی طرح جمع میں کیا کہیں گے؟ یضربونی یضربونی. تو اس پر آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا بھائی کہ یہ تو اجتماعی ساکن ہے نا، آ گیا یضربان الف بھی ساکن، پہلا نون بھی ساکن، آیا یا نہیں آیا؟ اجتماعی ساکن ہے نا آ گیا، تو یہ تو جائز نہیں، الف کو گرنا چاہیے. جواب یہ والا نا، اجتماعی ساکنین آپ نے پڑھا دو قسم پر ہے، ایک اعلیٰ حدی ہی ہے ایک اعلیٰ غیر حدی ہی ہے، اور یہ اعلیٰ حدی ہی ہے، لہذا یہاں الف اور واو نہیں گریں گے. اگر اعلیٰ غیر حدی ہی ہوتا تو پھر وہ جائز نہیں تھا، اور یہ تو کیا ہے؟ اعلیٰ حدی ہی ہے، یہ جائز ہے. تو اجتماعی ساکنین دو قسم پر ہے، ایک وہ جو جائز ہے ایک جو جائز نہیں، اور یہ کون سا ہے؟ جائز ہے، اعلیٰ حدی ہی ہے یعنی جائز ہے. اور یہ جائز کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اول حرف مدہ ہو اور ثانی مدغم ہو. اول کیا ہو؟ مدہ ہو اور ثانی. تو یضربانی اس میں الف کیا ہے؟ مدہ، کیونکہ اس سے پہلے کیا آیا؟ فتحہ. اور ثانی نون کیا ہے؟ مدغم. تو دونوں شرطیں پائی گئیں. جب دونوں شرطیں پائی جائیں تو یہ اجتماعی ساکنین اعلیٰ حدی ہی ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ جائز ہے. لہذا یضربانی یضربونی، اس میں بھی دیکھیے بھائی، پہلا حرف کیا ہے؟ مدہ ہے، اور ثانی کیا ہے؟ مدغم ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اسی پر باقی قیاس کر لیں. تو وہ مضارے جس میں نون اعرابی آ جائے اس میں آپ کو اختیار ہے، لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے. تو یضربانی یہ بھی جائز، اور یضربانی یہ بھی جائز، یضربونی یہ بھی جائز، اور یضربونی یہ بھی جائز. اسی طرح ولدن، لدن کے اندر بھی، و ان اور ان کے اندر بھی، و اخواتہا اور جو ان کے ان کی اخوات ہیں، ان انا کا انا لیتا لیکن لعل، مخیر ان میں کیا ہے؟ آپ کو ان سب میں اختیار ہے. وہ مضارے جس میں نون آئے اس میں بھی اختیار، لدن کے میں بھی اختیار، انا اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی حروف مشبہ بالفعل ان میں بھی آپ کو، آپ چاہیں تو نون وقایہ لائیں یا سے پہلے، آپ چاہیں تو نون وقایہ. لدن میں کیا کہیں گے؟ یا لے کر آئیں لدنی. صورت سمجھ میں آئی؟ اور اگر آپ چاہیں تو نون وقایہ بھی لے آئیں تو کیسے پڑھیں گے؟ لدنی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور ان کے اندر آپ یا نہ لائیں، نون وقایہ نہ لائیں، کیا کہیں گے؟ انی. کیا کہیں گے؟ اور اگر آپ چاہیں تو نون وقایہ لے آئیں، کیا کہیں گے؟ اننی. اسی طرح انی اننی، لیکنی لیکننی، لیتنی لیتی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ لعلنی لعلی. بھائی حروف مشبہ بالفعل چل رہے ہیں بھائی، ان سب میں کیا ہے؟ لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز. وَيُخْتَارُ فِي لَيْتَ وَمِن وَعَن وَقَدْ وَقَدْ. اور پسندیدہ ہے لَيْتَ کے اندر، مِن کے اندر، عَن کے اندر، قَدْ اور قَدْ کے اندر. بھئی اختیار تو آپ کو دونوں کا ہے، لائیں چاہے نہ لائیں، لیکن لیتا کے اندر کیا ہے؟ پسندیدہ ہے کہ کس کو لے کر آئیں، لیتا نی کہیں، مین کے اندر بھی پسندیدہ ہے، مین نی، ان نی، قد نی، قط نی، قد اور قط اس میں فیل ہے بمانے یکفی کے، حسبو کے معنی میں کافی ہے، کافی ہے میرے لیے، قد نی، قط نی، ان میں پسندیدہ کیا ہے؟ نون کا لانا، ہاں نہ لائیں تو وہ بھی جائز ہے۔ بھئی قد اور قد اس میں فیل ہے بمانے حسبو کے، کافی ہونا، کسی چیز کا کافی ہونا، میں کہتا ہوں قد نی یہ چیز میرے لیے کافی ہے، قط نی یہ چیز میرے لیے کافی ہے۔ وعقتها لعلہ، اور لعلہ ان کا عقص ہے، یعنی لعلہ میں پسندیدہ کیا ہے؟ نہ لانا، یعنی لعلی کہنا پسندیدہ ہے، لعلنی کہنا پسندیدہ نہیں۔ چلیے مولانا، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔